بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاء هدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى إثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. محترم بزرگ دوستو، دو حدیثیں پڑھی. اصل میں وہ پچھلے والی حدیث بھی میں نے پہلے پڑھ لی تھی، تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ حدیث پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں نے دوسری حدیث ساتھ میں پڑھ لی. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، پلیج آف الیجنس، بیعت کرنا. یہ بیعت کا سلسلہ آج تک چالو ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے شروع ہے. نبی علیہ السلام صحابہ سے بعض چیزوں کے اوپر بیعت فرماتے تھے، بیعت کرواتے تھے. تو ہم نے بیعت کی کس کے اوپر؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، کہ ہم جو کچھ بھی سنیں گے اس کے اوپر اطاعت کریں گے، جو کچھ بھی سنیں گے اس کے اوپر اطاعت کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، چاہے فی العسری والیسری، حالات خوشی کے ہو ناخوشی کے ہو، حالات خوشی کے ہو غمی کے ہو، والمنشتی والمکرہی، چاہے تو تنگی ہو چاہے تو فراخی ہو آسانی ہو. اور اس کے اوپر بھی ہم نے بیعت کی کہ اگر ہمارے امیر نے ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دی، وَعَلَىٰ اِثْرَةٍ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دی، کسی اور کو پریفر امیر نے کر لیا، امیر نے میرے اوپر کسی اور کو چوز کر لیا، آپ کو پتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، پھر بھی میرے علاوہ کسی اور کو چوز کر لیا، تو کہا کہ اس کے اوپر بھی ہم نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی کہ امیر جو کہے گا، چاہے ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آ گیا، ہم اس کی بات مانیں گے. وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور اس بات کے اوپر ہم نے بیعت کی کہ ہم امیر کے خلاف جھگڑیں گے نہیں، امیر کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، ریبل نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے. ہاں، الا ان تروا کفرا بواحا، اگر تم امیر کو دیکھو کہ کھلا ہوا کفر کر رہا ہے، اوپن کفر کر رہا ہے. اور ایک تو ہے کہ تم اس کو کفر سمجھ رہے ہو، لیکن کہا فرمایا کہ فیہ برہان، تمہارے پاس اس کے اوپر قرآن اور حدیث سے پکی دلیل ہے کہ یہ کفر ہے، تب جا کر ہم امیر کے خلاف بغاوت کریں گے، ورنہ اس کی بات ہر حال میں مانیں گے، خوشی میں غمی میں. وَعَلَىٰ أَن نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور اس بات کے اوپر ہم نے بیعت کی کہ ہم جہاں بھی ہوں گے جس حال میں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے. لَا نَخَوْفُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے، کسی ملامت کرنے والے، کسی لعن تان کرنے والے، کرٹیسائز کرنے والے کی کرٹیسائز سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، جہاں بھی ہوں گے ہم حق بات کہیں گے۔ یہ ہو گئی حدیث اور اس کا ترجمہ۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، تمام غزوات میں شریک رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر پانچ چیزوں کی بیعت کی، تو پلے جو ولی جنس پانچ چیزوں کے اوپر بیعت کی ہم نے۔ پہلی بات فی العسر والیسر، کہ چاہے تو تنگی کا زمانہ ہو چاہے تو آسانی کا زمانہ ہو، امیر نے ایک حکم کر دیا تو ہم اس کی بات مانیں گے۔ والمنشتی مکرہی، یعنی کوئی چیز خوشی دلانے والی ہو، خوشی کا موقع ہو، تب بھی ہم اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے، تب بھی ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ والمکرہی، کوئی ایسی چیز کا ہم کو حکم دیا ہے کہ جو ہماری طبیعت کے اوپر کیا ہے، بوجھ ہے، لیکن امیر کی بات پھر بھی ہم مانیں گے۔ امیر نے ہمارے علاوہ کسی اور کو ترجیح دے دی، وعلی اثرتن علینا، نمبر تین کے اوپر، ہمارے علاوہ کسی اور کو ترجیح دے دی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہاں وہ امیر کی بات ہو رہی ہے جو پورا ملک چلاتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ہم ہمارا لوکل امیر بھی کیا کر سکتے ہیں، چونکہ نبی علیہ السلام کی جو بات ہوتی ہے نا وہ بہت ہی جنرل ہوتی ہے، تو چونکہ یہ شریعت کہاں تک چلنی ہے، قیامت تک چلنی ہے، تو اس میں یہ امیر بھی آ جائے گا کہ میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے، مجھے بیان کے لیے کہنا چاہیے تھا لیکن نہیں کہا، کسی اور کو بیان کے لیے کہہ دیا، لیکن مجھے کہنا چاہیے تھا اعلان کے لیے، مجھے نہیں کہا گیا، کسی اور کو کہہ دیا، تو کہا کہ والا اثرتن علینا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کے ہاتھ پر یہ بیعت کی تھی، وعدہ کیا تھا کہ فیصلہ جو امیر کرے گا ہم اس کو مانیں گے، چاہے ہماری طبیعت کے خلاف ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کسی کالے غلام حبشی کو امیر بنا دیا جائے جس کے کان کٹے ہوئے ہو، تو پھر بھی تمہارے اوپر اس کی اطاعت کرنا ضروری اور لازم ہے، اتنی تاکید فرمائی۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ کوئی بڑا بننا ہی پسند نہیں کرتا تھا، کسی کو امارت اچھی لگتی ہی نہیں تھی، خصوصاً صحابہ کے زمانے میں، صحابہ بھاگتے تھے، امامت سے بھاگتے تھے، صحابہ امامت کی ذمہ داری نہیں لیتے تھے، کسی دو آدمیوں کے درمیان امیر نہیں بنتے تھے، فیصل حکم نہیں بنتے تھے، کسی دو آدمی کے درمیان میڈیٹر نہیں بنتے تھے کہ بھائی میں فیصلہ کروں گا، صحابہ بہت ڈرتے تھے۔ حضرت میں نے پچھلے ہفتے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنایا تھا، تو فرمایا ان کے متعلق لکھا ہے کہ انتقال ہوا نا تو یہ آیت پڑھ رہے تھے، وہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہا کہ آخرت کی گھر، آخرت کے اندر جو بڑے بڑے درجات ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے رکھے ہیں، لا یریدون علوًا، کہا کہ وہ دنیا میں بڑا بننا پسند نہیں کرتے، لو پروفائل رہنا پسند کرتے ہیں، دنیا میں کیا رہنا پسند کرتے ہیں، لو پروفائل، چھپے ہوئے، کوئی نہیں جانتا ان کو، ولا فسادا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ فساد کو پسند نہیں کرتے، فتنہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، اور میں نے پچھلے ہفتے سنایا تھا کہ جب انتقال ہوا نا تو آسمان سے ایک رکا گرا تھا، ایک پرچی، ایک پیس آف پیپر گرا تھا، اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا، براءت من النار، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا۔ بہت بڑے آدمی عمر ابن عبدالعزیز، تو ایک زمانہ وہ تھا بھائی، کسی کو بڑا بننا اچھا نہیں لگتا، اور اب یہ زمانہ آ گیا کہ لوگ امیر بننے کے لیے کیمپین کرتے ہیں، ہے کہ نہیں، لوگ گھر گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، پیمفلیٹ تقسیم کرتے ہیں کہ بھائی ووٹ مجھے دینا تاکہ میں نومینیٹ ہو کے آ جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں، میں سرپنچ بن جاؤں، میں گورنر بن جاؤں، میں پریزیڈنٹ بن جاؤں۔ انہی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، وہ تو دمشق میں ہوتے تھے، عمر ابن عزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، ان کے ہاتھ کے نیچے وہ رول کرتے تھے، عراق سے لے کر ایران اور سارا ان کی ماتحتی میں آتا تھا۔ بصرہ کے اندر تھے عدی ابن ارطات، عدی ابن ارطات رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر خط لکھا، کیا لکھا، خط لکھا. اور کیا خط لکھا؟ کہ بصرہ کے امیر کا انتقال ہو گیا ہے. بصرہ کے امیر کا کیا ہو گیا ہے؟ انتقال ہو گیا ہے. اب یہاں کی کرسی جو ہے نا وہ چیئر خالی ہے, تو کس کو امیر بنانا ہے؟ امیر کس کو بنانا ہے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دو آدمیوں کے نام لکھ کر بھیجے. عمر ابن عبدالعزیز نے دو آدمیوں کے نام لکھ کر بھیجے. ایک تھے قاسم ابن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ, تابعی ہیں جلیل القدر, اور ایک ہے ایاس ابن معاویہ. قاسم ابن ربیعہ اور ایاس ابن معاویہ, ان دونوں کے نام لکھ کر بھیجے. کہا کہ ان دونوں میں سے کسی کو دیکھو, تمہیں جو مناسب لگے ان کو کیا بناؤ, کسی ایک کو امیر بناؤ. میری نظر کے اندر, میری رائے کے اندر مجھے اس سے بہتر کوئی نومینی نہیں لگتا ہے. ایاس ابن معاویہ نے بڑے ہوشیار آدمی, تابعی لیکن بڑے ہوشیار آدمی, ان کے بڑے 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 واقعات ہیں, بہت ہوشیار تھے. ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دیوار گر گئی. ایک مرتبہ کیا گری؟ دیوار گری. تو دیوار گرنے کی وجہ سے زور سے ایک دھماکہ, ایک بڑی آواز آئی. وہاں سے تین عورتیں گزر رہی تھیں, تو حضرت ایاس ابن معاویہ نے یہ کہا کہ یہ جو تین عورتیں گزری ہیں نا, اس میں سے ایک جو ہے وہ دودھ پلانے والی ہے, ایک جو ہے وہ حاملہ ہے, اور ایک جو ہے وہ ان میرڈ ہے. کیا کہا؟ دیوار گری, تین عورتیں گزر رہی تھی, کہا کہ اس میں سے ایک غیر شادی شدہ ہے, ایک دودھ پلانے والی ہے, اور ایک اس میں سے حاملہ ہے. تو شاگرد جو ان کے ساتھ تلامذہ تھے وہ ساتھ میں تھے کہ حضرت آپ پر وحی آئی, یعنی آپ کو کیسے پتہ چل گیا, آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ نے یہ کر دیا؟ تو کہا کہ جب دیوار گری نا, تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی دیوار کے گرنے کی وجہ سے ایک آواز جو آئی نا, تو ایک عورت نے یہاں ہاتھ رکھ دیا, ایک نے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, ایک نے اپنے پیروں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اور مصیبت کے وقت انسان کو اس کی سب سے قیمتی چیز یاد آتی ہے نا بھائی. انسان اڑ گیا اور میرا موبائل کہاں ہے, تو جیب پر ہاتھ جاتا ہے نا انسان, کیونکہ آج کے زمانے میں سب سے قیمتی چیز یہی ہے انسان کی, جو انسان لے کر گھومتا ہے. تو اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ کیا ہے, کہ اس میں سے ایک حاملہ ہے, ایک دودھ پلانے والی ہے, اور ایک کنواری ہے. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا ہے, کیا ان سے پوچھ کر معلوم کر لوں؟ تو کہا کہ جاؤ معلوم کر لو. اور واقعتا اس نے جا کر پوچھا تو بات بہی تھی, اتنے ہوشیار آدمی تھے ایاس ابن معاویہ. تو عدی ابن ارتاد نے ان دونوں کو بلایا کہ بھائی دمشق سے یہ خط آیا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا, عمر ابن عبدالعزیز کا, اور ان کی طرف سے آپ دونوں کے نام پیش کیے گئے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی کو امیر بناؤ. اب دیکھو یہ دونوں منع کر رہے ہیں. قاسم ابن ربیعہ کہہ رہے ہیں کہ ایاس ابن معاویہ کو بناؤ, ایاس ابن معاویہ کہہ رہے ہیں کہ قاسم ابن ربیعہ کو بناؤ. اس زمانے میں لوگ امارت, عہدہ, پوزیشن, پاور اس لیے نہیں لیتے تھے کہ ان کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا کیا تھا؟ خوف تھا. اور آج لوگ پاور اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ ڈرتے ہیں, ذمہ داری سے بھاگتے ہیں. بس تو وہ زمانہ الگ تھا. آج بھی اللہ والے کچھ ایسے مل جائیں گے جو ایسے ہوں گے کہ بھائی جن کو یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی. تو یہ ان کے ذمہ ڈال رہے ہیں, یہ ان کے ذمہ ڈال رہے ہیں, دونوں میں سے ایک دوسرے کا نام لے رہے ہیں. پھر ایاس ابن معاویہ نے کہا کہ دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت بصرہ کے اندر ہمارے دو بزرگ موجود ہیں, اس وقت بصرہ کے اندر ہمارے دو بزرگ موجود ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے, اور حضرت ابن سیرین, محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں بڑے. کہا کہ ان دونوں کے حوالے ہم کر دیتے ہیں, یہ جس کو چوز کریں گے تو اس کو کیا کر لیں گے, ہم امیر بنا لیں گے. اصل میں حضرت ایاس ابن, میں نے کہا ایاس ابن معاویہ بڑے ہوشیار تھے, بہت ہی ہوشیار تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا نام اس لیے لیا کیونکہ حضرت حسن بصری اور محمد ابن سیرین کی پکی دوستی تھی کس کے ساتھ؟ قاسم ابن ربیعہ کے ساتھ، یہ ان کے خاص دوستوں میں سے تھے، تو میں نے جان بوجھ کر ان کا نام لیا کہ اگر یہ معاملہ ان کے پاس گیا تو یہ اس کو ہی امیر بنائیں گے اور میں بچ جاؤں گا، کیا ہو جائیں گے؟ تو کہا کہ ان دونوں بزرگوں کے سپرد یہ معاملہ کر دو۔ تو قاسم ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس امارت کے لائق نہیں ہوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دو صورتیں ہیں، اب کیا ہے، دو صورتیں ہیں، اگر میں سچ بول رہا ہوں تو میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے، میں نے کیا کھائی ہے، اللہ کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کی قسم سے بڑھ کر تو میں کچھ چیز نہیں دے سکتا، اور میں اپنی بات میں سچا ہوں کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اگر کیا بول رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ بولنے والا فاسق ہے اور فاسق کو امیر نہیں بناتے۔ انہوں نے کہا قاسم ابن ربیعہ نے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو فاسق کو امیر نہیں بناتے۔ تو اب عیاس ابن معاویہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اصل میں کیا ہے کہ یہ عربی کا محاورہ ہے کہ انسان کے سامنے جب دو مصیبتیں آ جائیں، انسان کے سامنے کیا آ جائے، جب دو مصیبت ایک ساتھ آ جائے تو انسان کو چھوٹی والی مصیبت لے لینی چاہیے، بڑی والی مصیبت میں سمجھداری کا تقاضا یہی ہے۔ تو کہا کہ اس وقت ان کے سامنے دو مصیبت ہے، ایک تو امارت کی مصیبت ہے اور ایک ہے قسم۔ تو یہ تو عالم ہے، یہ پڑھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ابھی اس وقت میں قسم کھا لوں گا اور بعد میں کفارہ دے دوں گا، اس لیے ابھی انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، یہ بعد میں کفارہ دے دیں گے۔ تو عدی ابن ارتاد نے کہا کہ جو اتنی باریک بات کو سمجھ سکتا ہے وہی امیر بن سکتا ہے، جو اتنی باریک بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے، ابھی جان بچانے کے لیے قسم کھا رہا ہے، اتنی باریک آدمی تو کوئی معمولی انسان تو سمجھ نہیں سکتا۔ تو اتنی جفا کشی کے بعد یہ عیاس ابن معاویہ بنے ہیں امیر وہاں کے بصرہ کے۔ تو ایک زمانہ وہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انتقال کے کئی سالوں کے بعد، 15 سالوں کے بعد تقریباً، کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ پسینے میں شراب ہو رہے۔ تو کہا کہ وہ جو 10 سال حکومت کی تھی نا، امیر جو بنا تھا نا، تو اس کا حساب دے کر آج فارغ ہوا ہوں۔ تو بھائی بڑا بننا، حضرت مولانا سعید احمد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ دابیل کے محتمیم صاحب کسی زمانے میں جلسے میں فرمایا تھا کہ تم کو محتمیم بننا ہے، تو کہا کہ محتمیم بننا کوئی آسان نہیں ہے، یہ کانٹوں بڑا تاج ہے، یہ کیا ہے، اس میں ذمہ داریاں ہیں، اس میں امانت داری ہے، ایک چیز ادھر سے ادھر ہوئی، کل قیامت کے دن آپ کو پوری امت، کیونکہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس میں کسی ایک آدمی کا پیسہ نہیں آتا ہے، کسی ایک آدمی کا پیسہ نہیں آتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر معافی مانگ لو، یہاں تو ہزاروں لوگوں کے پیسے آتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ پینی، یہ پاؤن، یہ 50 پین کس نے دیے ہیں، آپ کس کس کے پاس جا کر معافی مانگو۔ تو ایک زمانہ تو وہ تھا، لوگوں کو امانت پسند نہیں تھی، لوگ بھاگتے تھے ایک دوسرے کے، بھائی تو لے لے بھائی، اتنی ذمہ داری کون لے گا۔ اور آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میں امیر بن جاؤں، میں سرپنچ بن جاؤں، میں میئر بن جاؤں، میں کاؤنسلر بن جاؤں، پاور میرے پاس آ جائے، پوزیشن میرے پاس آ جائے، اس کے لیے جتنا خرچہ کرے انسان کرتا ہے، ساری محنت لگا دیتا ہے، لیکن نہیں بھائی۔ تو فرمایا کہ ہم نے، صحابہ فرما دے کہ ہم نے بیعت کی اس بات کے اوپر کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر یہ بیعت کر رہے ہیں کہ خوشی اور غمی کے اندر، اچھے حالات ہو، برے حالات ہو، ہر حالت میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے، امیر کی اطاعت کریں گے، ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دی گئی تو اس کی بھی ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں کریں گے، امیر کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، اور اس بات کے اوپر کہ اللہ لنازع الامر اہلہ الا ان ترکو، اگر امیر سے کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہم کو، امیر سے کوئی ایسی بات معلوم ہوئی تو امیر کے خلاف لڑنے کا حکم نہیں ہے، جب تک کہ امیر کے اندر آپ صریح اوپن کفر آپ دیکھو کہ وہ کفر کر رہا ہے،
تب جا کر آپ اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں، بغاوت کر سکتے ہیں یا اس کو پوزیشن سے ہٹا سکتے ہیں. ورنہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے گا، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی، خروج اختیار نہیں کیا جائے گا، ریبل نہیں کیا جائے گا. آج آپ پوری دنیا میں جو حالات دیکھ رہے ہیں، جب تک کہ امیر سے کفر نہ دیکھو، پہلے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اگر امیر گناہ کے اندر ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، اور بغیر فتنہ و فساد کے آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے. لیکن جب یہ غالب گمان ہے کہ بغیر فتنہ و فساد کے آپ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے، آپ اس کو ہٹا کر دوسرے کو نہیں لا سکتے، تو پھر اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کے خلاف بغاوت نہیں. ہاں اگر وہ کسی کفر کے اوپر آ گیا ہے تو پھر بات الگ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں ہوا ہے، تابعین نے دیکھا ہے، امیروں سے حجاج ابن یوسف بھی امیر بنا ہے، اس کے پاس بھی امانت تھی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس کے خلاف کوئی بغاوت کے، امیر کے خلاف جب انسان بغاوت کے اوپر آتا ہے، بغاوت کے اوپر آتا ہے تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس فوج ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، تم اکیلے نہتے ہوں گے، اور اس کا خلاصہ اور اس کا اینڈنگ کیا ہوگا؟ لا محالہ، آپ ہی کو تکلیف اٹھانی پڑے گی. اور پھر شریعت نے بھی اس کو منع کیا ہے، جب تک اس کے اندر سے کوئی، ہاں لیکن یہ نہیں کہ وہ جو کر رہا ہے اس کو کیا جائے گا. فرمایا کہ ان نقول بالحق، ہم نے یہ بھی بیعت کی ہے نبی کے ہاتھ کے اوپر کہ ہم حق کے سامنے بولیں، حق بولیں گے اس کے اوپر، اس کو حق بتائیں گے کہ حق کیا ہے، اور پھر ہم کسی ملامت کرنے والے سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا چونکہ اس میں ذکر ہے، بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کا، اس کو برائی سے روکنے کا حکم ہے، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں پر کیا لائے ہیں، اس باب کے اندر لائے ہیں. امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا کام ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو یہی مشن لے کر بھیجا گیا. اس امت کی خصوصیت قرآن نے میں نے شروع میں بیان کی کہ کن تم خیر امت، اس امت کو بہترین امت ہی اس لیے کہا گیا کہ تمہارا کام کیا ہے، کہ تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اس کے سارے اصول، پرنسپل، ضوابط، کہاں امر بالمعروف ہوگا، نہیں عن المنکر ہوگا، وہ میں پیچھے بیان کر کے آیا ہوں، کس طریقے سے کیا جائے گا، کس کے سامنے کیا جائے گا، اس کے اصول، اس کے ضوابط، اس کے پرنسپلز کیا ہیں، فنڈامنٹلز کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کے محدث، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رسائل العشریہ، اس میں انہوں نے 10 ٹاپک کے اوپر الگ الگ چھوٹے چھوٹے رسالے پیمفلٹ لکھے ہیں، الرسائل العشریہ، 10 چھوٹے چھوٹے رسالے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. تو اس پورے رسالے، اس پوری کتاب کا نام انہوں نے کہہ دیا الرسائل العشریہ. اس میں انہوں نے الگ الگ سبجیکٹ، ایک سبجیکٹ انہوں نے یہ بھی اٹھایا ہے اس کے اندر، ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کا کیا حکم ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کا حکم کیا ہے، اور انہوں نے پورے دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا. چونکہ نبی علیہ السلام کے والدین جو نبی سے پہلے، نبی کی باسط سے پہلے انتقال کر گئے ہیں نا، تو اب ان کے متعلق یہ ہے کہ ان کا کیا حکم ہے، کیا وہ مومنین شمار کیے جائیں گے؟ اس میں علماء کی الگ الگ رائے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل سے اس کو ثابت کیا ہے. بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، تو یہ جو زمانہ ہے وہ فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے. یہ پیریڈ جو ہے کس کا پیریڈ ہے؟ فطرت کا پیریڈ، جس میں کوئی نبی نہیں آیا. تو اس زمانے کے اندر وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا، کھلا ہوا شرک نہیں کیا، اللہ کو ایک مانتے رہے، تو ان کو بھی مومن شمار کر کے ان کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین ان میں سے، کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا, اللہ کو ایک مانتے رہے, توحید کے اوپر قائم رہے. امام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک رسالہ, ان کا یہ بھی ایک رسالہ, انہوں نے رسائل العشریہ کے اندر ایک رسالہ انہوں نے یہ لکھا کہ بھائی یہ جو مسلمان ہیں, مسلمان ہم کہ نا مسلمان ہیں, تو کہا کہ یہ مسلمان اسپیسیفکلی اسی امت کا نام ہے یا اللہ تعالیٰ نے یہ نام کسی اور کو بھی دیا ہے. آپ سوچو کتنے جدید علم کے مالک ہوں گے. 40 صفحے اس کے اوپر انہوں نے لکھ دیے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ اسی امت کا ٹائٹل ہے یا کہ یہ پریویس کسی امت کو بھی دیا گیا تھا یا اسی امت کو کہا جاتا ہے. تو کہا کہ وہ میں اس کو لکھ کر سویا ہوں تو رات میں میرے ذہن میں کوئی ایک دلیل آ گئی, تو میں نے اٹھ کے پھر لکھنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی. آپ سوچیں یہ جو حدیث ہے نا بھائی, یہ ہمارے تک ایسے تک نہیں پہنچی ہے, بڑی محنتیں لگی ہیں اس کے پیچھے, بڑی محنتیں لگی ہیں اس کے پیچھے. علماء, ایک اردو کے اندر کتاب ہے علماء زندہ, زندہ مصنفین زندہ اس کا نام ہے, میں نے اپنے طالب علم کے زمانے میں اس کو دیکھا, مصنفین زندہ. کہا کہ اس کتاب کے اندر ان آثرز اور مصنفین کو ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے قید خانے میں کتابیں لکھی, اس میں سے ابن تیمیہ بھی ہے. سب کچھ لے لیا گیا, سب کچھ, نہ پین ہے نہ قلم ہے نہ کچھ, کو ساری چیزیں لے لی گئی. تو کہا کہ سینے میں قرآن ہے, اس کو کیسے نکالو گے. انہوں نے کوئلے سے جو کول ہوتا ہے نا اس کے ذریعے دیواروں کے اوپر کتابیں لکھی. یہ کتابیں ایسے ہمارے تک نہیں پہنچی بھائی. ایک بہت بڑے محدث ہے ہشام ابن عمار, ہشام ابن عمار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے ایک مرتبہ حدیث پڑھنے کے لیے. امام مالک جو تھے نا طبیعت کے بڑے نازک تھے, ان کو اگر کوئی راستے میں کوئی حدیث پوچھتا تھا تو بڑے غصے ہوتے تھے, بڑے نازک مزاج تھے. کہا کہ تم اللہ کے حبیب کی حدیث ایسے سیکھو گے, راستے میں چلتے ہوئے سیکھو گے؟ ان کا معمول یہ تھا کہ حدیث پڑھانے کے لیے جب آتے تھے تو روزانہ نئے کپڑے پہن کے آتے تھے. ہارون رشید کی طرف سے اس زمانے کے بادشاہ کی طرف سے روزہ 365 روزانہ کا ایک جوڑا, ایک دن پہنتے تھے پھر دوسرا نہیں پہنتے تھے, بادشاہ کی طرف سے حدیث کا اعجاز, اتنا اعجاز کرتے تھے حدیث کا. تو یہ جو ہشام ابن عمار جو ہے نا, یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آئے اور کوئی بے موقع حدیث پوچھ لی ان سے, تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا اور بلایا کسی کو, کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ, اس کو کیا لگاؤ, کوڑے لگاؤ. اور یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے ہشام ابن عمار, 80,000 حدیثیں ان کو یاد تھی, کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہے, 80,000 حدیثیں یاد تھی. لیکن امام مالک کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اس زمانے میں اساتذہ کی ایسے قدر کرتے تھے, اہل علم کی ایسے قدر کی جاتی, جن کے پاس علوم ہوتے تھے ان کو ایسے لوگ ٹریٹ کرتے تھے. اور کہا ان کو کوڑے لگاؤ, 70 کوڑے مارے. کتنے کوڑے مارے؟ 70 کوڑے. رونے لگے ہشام ابن عمار. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا سے ہو کہ رو رہا ہے, تو کہا کہ میں تکلیف کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ میرے والد نے مجھے یہاں پر پڑھنے کے لیے بھیجا, اور پڑھنے کے لیے آنے کے لیے میرے پاس خرچہ نہیں تھا, تو میرے والد نے اپنا گھر بیچ کر مجھے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا, اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں تو یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, میں تو یہاں مار کھا رہا ہوں, میرے والد صاحب جھونپڑے میں رہ رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا سا رحم آ گیا جب انہوں نے یہ بات سنی کہ گھر بیچ کر حدیث پڑھنے آئے, گھر بیچ کر حدیث پڑھنے آئے. پر کبھی سنا ہے آپ نے کسی نے کہ گھر بیچ کر کوئی مدرسے کے جماعت کے اندر نکلا ہو, کسی مدرسے کے اندر نکلا؟ لیکن شوق تھا ایسا. امام مالک کو جب رحم آیا ہے نا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ جب حدیث پڑھاتے تھے نا تو طالب علم پڑھتا تھا, امام مالک خاموش رہتے تھے, سنتے تھے, اور جب حدیث ختم ہوتی تھی تو صحیح صرف اس کے اوپر کیا کرتے تھے, ریمارک کرتے تھے, ورنہ پوری حدیث پڑھتے نہیں تھے. لیکن ہشام ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی پوری بات سنائی کہ وہ کس طریقے سے یہاں پر آئے ہیں, تو تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا سا رحم آ گیا تو فرمایا کہ تجھے 70 کوڑے پڑے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 70 حدیثیں بذات خود ان کے لیے پڑھی اور ان کو حدیث کی اجازت دی. 70 حالانکہ کبھی پڑھتے نہیں تھے کسی کے لیے, لیکن ان کے لیے 70 حدیثیں پڑھی. تو ایسے یہ حدیث ہمارے پاس پہنچی ہے بھائی. مصنف ابن شیبہ کے جو مصنف ہے 6 لاکھ حدیثیں جمع کی ہیں. عراق گئے ہیں پڑھنے کے لیے, عراق گئے ہیں پڑھنے کے لیے. تو وہاں اس زمانے میں ایسی مدرسوں کی صورت نہیں تھی, ملا کھا لیا, نہیں ملا کھا کچھ نہیں. طالب علم اپنا اپنا رہتے تھے. آج بھی دارالعلوم دیوبند میں جائیں گے تو ایسا ہوتا ہے, بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مدرسے کے ذمے میں نہیں ہوتے, اپنا کھانے وغیرہ کا انتظام خود کرتے ہیں, پھر آ کر پڑھتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں اپنے کمرے کے اوپر. مصنف ابن شیبہ جو ابن ابی شیبہ جو ہے تو اس طریقے سے پڑھتے تھے, حدیثیں پڑھتے تھے. ان کے ساتھ دو ساتھی اور تھے. اب کھانے کا کوئی نظم نہیں, انتظام نہیں, تو انہوں نے کیا کیا, مشورہ کیا 3 آدمیوں نے کہ ہم روزانہ کیا کریں گے, چٹھی ڈالیں گے, کوڑا ڈالیں گے, جس کا نام آئے گا اس میں سے ایک آدمی بھیک مانگنے کے لیے جائے گا اور 2 آدمی پڑھیں گے. جس کا نام نکلے گا اس کو کہاں جانا ہے, بھیک مانگنے جانا ہے, اس کو روٹی مانگنے کے لیے جانا ہے, اور 2 آدمی کیا کریں گے, پڑھیں گے. اور جو 2 پڑھیں گے وہ پڑھنے والے کیا کریں گے, وہ جو روٹی لے کر آئے گا شام میں اس کو پڑھائیں گے. اس طریقے سے وہ لوگ پڑھتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ شام میں انہوں نے کورا ڈالا اور ان کا ابن ابی شیبہ کا نام آ گیا, ابن ابی شیبہ کا نام آیا کہ کل تجھے جانا ہے روٹی مانگنے کے لیے. اب جس انسان کی طبیعت میں کیا ہوتی ہے بھائی, حساسیت ہوتی ہے, جس انسان کی طبیعت کیا ہوتی ہے, نازک ہوتی ہے, وہ انسان جس کے اندر ڈگنیٹی غیرت ہوتی ہے, وہ اب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا ہے. تو ابن ابی شیبہ جو ہیں ان کی طبیعت پر تو بڑا یہ ہوا کہ 2 دن تو روٹیاں کھا لی, اب تو میرا ہی نام آ گیا, اب تو کل تو مجھے ہی جانا پڑے گا. تو فرمایا کہ میں رات میں اللہ اٹھاؤں, خود فرماتے ہیں کہ میں رات میں اٹھاؤں, میں نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا ہے, میں نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا ہے کہ اللہ ہم تیرے حبیب کا کلام پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ہمارے پاس کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے, اور اللہ کل میری باری ہے, مجھے مانگنے کے لیے جانا ہے اور مجھے مانگنے میں بڑی شرم آتی ہے, اللہ تو کوئی غیب سے انتظام کر دے, کوئی غیب سے کیا کر دے, انتظام کر دے. یہ کہا کہ دعا مانگے سویا ہوں, جس مسجد میں ہم لوگ قیام, اس مسجدیں کھلی رہتی ہیں. آج بھی آپ جائیں گے شہروں کے اندر مسجدیں کھلی رہتی ہیں, مسافر لوگ آتے ہیں, سوتے ہیں, کام کرتے ہیں, ختم چلے جاتے ہیں. ہم مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو صبح فجر میں کوئی صاحب تھے مسجد کے کونے کے اندر سے ہم کو آواز دے رہے تھے کہ بھائی یہ نام والے لوگ کہاں ہیں. تو کہا کہ ہم ہیں. کہا کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے, یہ بادشاہ نے آپ کے لیے کیا بھیجا ہے, ہدیہ بھیجا ہے. تو کیا ہوا, تو کہا کہ بادشاہ نے رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. اس زمانے کے امیر اور بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے جن کو نبی کی زیارتیں ہوتی تھیں, ان کو نبی کی زیارتیں ہوتی تھیں, فقر و فاقہ میں جیتے تھے. اب کسی زمانے کے لوگ بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ دہلی کی جامع مسجد کی ہر سیڑھی کے اوپر ولی بیٹھتا تھا, ہر سیڑھی کے اوپر, یعنی مانگنے والے ہوتے ہیں لیکن ولایت کے درجے کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس زمانے کے بادشاہ کیسے ہوں گے. کہا کہ انہیں نبی کو خواب میں دیکھا, کہا کہ میرے کلام کو پڑھنے کے لیے تیرے شہر میں لوگ آئے ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں, اور تو ان کا حال نہیں پوچھ رہا ہے. ایسے ہی ہمارے پاس آیا ہے, ایسے محنتی کی ہے, اور یہ اس لیے سناتے ہیں تاکہ اس کی قدر ہمارے دلوں میں بیٹھے. بھائی جس کی اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھائی آپ کے والد نے جو آپ کو فون دیا ہے وہ کتنی قربانیوں کے بعد انہوں نے خریدا ہے, کہ وہ ہفتے تک سوئے نہیں ہیں, انہوں نے ڈبل شفٹ کی ہے اور ڈبل ٹائم لگایا ہے, پسینہ لگا دیا ہے, یا کسی کے پاس مانگ کے لائے ہیں, جب بیٹے کو یہ پتا چلے گا, اس کی قربانی پتا چلے گی, تو اس کی ویلیو کو سمجھے گا کہ یہ کیسی کتنے محنت کے بعد میرے پاس آیا. تو جب ان چیزوں کی ہم سمجھیں گے, اس کے پیچھے کتنی قربانیاں لگی ہیں, کتنے اوقات لگے ہیں, کیسی کیسی چیزیں لوگوں نے قربان کی ہیں, تو اس کی قدر ہمارے دل میں بیٹھے گی. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پچھلے انبیاء آئے تو اس وقت تو انبیاء کا سلسلہ چالو تھا, نبیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا, بس میں نبیوں کا سلسلہ چالو تھا. اگر ایک امت کے اندر کوئی خرابی آتی تو نیا نبی آتا تھا اور اس کو کیا کر دیتا, یہ کر دیتا تھا. لیکن جب یہ آخری امت آئی, اب یہاں پر کوئی نبی آنے والا نہیں, اور پیچھے کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عمریں دی, اس امت کو مختصر عمریں دی, 770 اسے جانا, اور کوئی 80-90 اور 100 تک پہنچ جائے ماشاءاللہ. تو فرمایا کہ اس زمانے میں نبیوں کا سلسلہ, اللہ تعالیٰ ہر کچھ سال میں کے اندر نیا نبی بھیجتا تھا. علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی جو آتے تھے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے آتے تھے, اچھی بات بتانے کے لیے آتے تھے, برائی کو روکنے کے لیے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو پیچھے کی امتوں کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا, اس لیے اللہ کس کو بھیجتا تھا, نبی کو بھیجتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس امت کے اوپر اعتماد تھا کہ اگر میرا نبی چلا گیا ہے میری امت جو ہے یہ کام کرتی رہے گی. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اعتماد کرتے ہوئے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اور اس کے طریقے میں پیچھے بیان کر کے آیا ہوں کہ کہاں کی جائے گی, اس کے کتنے درجے ہیں, کب کرنا ضروری ہے. 3 درجے اس کے بتائیں, ہاتھ سے کرے انسان, روک سکتا ہے تو. لیکن اس کے بعد میں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول بھی بیان کیا تھا کہ بہت سی مرتبہ انسان ہاتھ سے کرنے کے اوپر قادر ہوتا ہے, کسی کو آپ انسان ہاتھ سے روک دو گے لیکن کیا ہوگا, اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ کیا ہوں گے, بہت خطرناک ہوں گے. کوئی سینما ہے, کوئی تھیٹر ہے, بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں انسان کر سکتا ہے 10 آدمی کو لے کر ہٹا دے وہاں جا کر, لیکن کل جا کے پولیس کیس ہو گیا, کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی تھی آپ نے ٹریپاس کر دیا, اس کے اندر آپ کے اوپر اس نے کوئی کیس لگا دیا, پولیس آپ کو پکڑ کے لے گئی. حضرت والا تھانوی فرماتے ہیں کہ یہی سمجھا جائے گا کہ اس کو ہاتھ سے روکنے اوپر قادر نہیں ہے انسان, زبان سے روکے. دوسرا درجہ ہے کہ انسان زبان سے منع کرے اس کو, اور وہ بھی جبکہ غالب گمان ہو کہ یہ اس کو سنے گا, یہ مانے گا. اگر یہ لگے کہ بھائی یہ انسان ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے کی وجہ سے کوئی ریئیکٹ کرے, دلیل پکڑنے دلیل کے اندر اتر آئے, گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے, مذاق کے اوپر اتر آئے, تو پہلے نہ ماننے کی وجہ سے گنہگار ہوگا. لیکن اب اگر مذاق بنایا اور گالی گلوچ پہ آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ کفر میں چلا جائے, تو ایسے وقت بھی نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا درجہ دل کا ہے, دل سے انسان بدلنے کی کوشش کرے. اس کے متعلق کیسے دل سے بدلنے کی کوشش, دل کے متعلق بھائی اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کہ میرا بچہ ہے, ایک غلط کام کر رہا ہے, میں نے اس کو ہاتھ سے بھی روکا, خوب روکا, چلو جہاں تک یہ سرزنش کا تعلق تھا وہ بھی کیا, زبان سے بھی روکا, لیکن کچھ اثر نہیں پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب دل میں ہر وقت فکر لگی رہتی ہے, اب دل میں کڑن لگی رہتی ہے, فکر لگی رہتی ہے کہ یار کس طریقے سے اس کو سمجھا دوں میں, کس طریقے سے اس کی یہ عادت چھوٹ جائے, کس طریقے سے اس کو میں اچھے راستے پر لے جاؤں. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ دل کے اندر پیدا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کم از کم دل سے اس کو برا سمجھ رہا ہے, اس کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ اضعف الایمان ہے, یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اگر یہ تمنا بھی پیدا نہیں ہوتی تو انسان کو پھر سوچنا چاہیے بھائی, کہنے کا طریقہ ہو, سلیقہ ہو. انسان ٹوکے تو اصلاح کی نیت سے, اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے نہیں کہ میں بزرگ ہوں, نہیں, طریقے سے بتائے, اس کو سلیقے سے بتائے, سب کے سامنے یہ نہ کرے, موقع دیکھ کر, محل دیکھ کر. غالباً میں نے آگے بھی سنایا تھا, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آتے رہتے تھے, تو حضرت سے کافی مانوس تھے, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت نے ایک مرتبہ اس کو داڑھی کے متعلق کہہ دیا, حضرت نے اس کو ایک مرتبہ داڑھی کے متعلق کہہ دیا. اب انہوں نے حضرت کے پاس آنا چھوڑ دیا. حضرت بار بار پوچھتے تھے کہ وہ صاحب آتے تھے وہ کیوں نہیں آتے, پھر حضرت کبھی کبھی مجلس میں ان کو ذکر اس کا ذکر کرتے تھے کہ میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی, ابھی توا گرم برابر نہیں ہوا تھا اور میں نے روٹی ڈال دی. انسان موقع کی تلاش کرے, مناسب یہ کرے, دل کے اندر درد ہو, اصلاح کا درد ہو کہ بھائی یہ بھی ایک انسان ہے, یہ بھی مسلمان ہے, کہ بھائی یہ غلط کام مجھ سے چھوٹ جائے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے, فرمانا کہ اللہ کے ابھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں زنا کروں. آپ سوچیں نبی کے پاس میں کیا کروں, زنا کروں. تو نبی علیہ السلام نے اس کو سرزنش نہیں کی, اس کو دانا ڈبتا نہیں کہ تو پاگل ہو گیا کیا بات کر رہا ہے. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امر بالمعروف کا طریقہ, فرمایا کہ تو زنا کرنا چاہتا ہے, تیرے گھر میں تیری بہن ہے کیا, تیرے گھر میں تیری ماں ہے؟ تو کہا کہ ہاں. تو سوچ اگر یہ کام کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے, تیری بہن کے ساتھ کرے, تیری بیوی کے ساتھ کرے تو تجھے کیسا لگے گا؟ تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے. دیکھیے دل میں اتر گئی بات, کہنے کا طریقہ صحیح ہو. حضرت مشبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ کہے, صحیح نہج صحیح طریقے کے ساتھ درد کے ساتھ کہے اور صحیح نیت کے ساتھ کہے تو انشاءاللہ وہ بات کیا کر دی ہے, اثر کرتی ہے. تو اور اس حدیث میں جو کہ یہی بات ذکر کرنا تھی کہ انسان جب امیر کو برائی کر, امیر سے بڑا کون ہوتا ہے بھائی, امیر ہی سب سے فرسٹ سٹیزن تو وہی ہے. تو فرمایا کہ اگر اس سے بھی برائی ہو تو اس کو بھی حق بتانے میں انسان آگے پیچھے نہ, بتانا ہماری ذمہ داری ہے, اس کے خلاف بغاوت کرنا, اس کے خلاف خروج کرنا, لڑائی کرنا ہی نہیں, ہم بتائیں گے اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ.